أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعليه السيدين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس جائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات In the name of Almighty Allah, the beneficent and the merciful. Everyone has to taste the taste of death. This world is a temporary abode. It's like a guest house. Then eventually everyone has to accept the death. Why not to do all the preparation and willingness with which you can welcome death? In my earlier speeches, I have explained to you about 7 to 8 tips how you can welcome death with all preparation, namely to do good deeds, to keep your vasiyatnama ready, to seek forgiveness from those to whom you have hurted, to go to the graveyard often, and to go to bed at night thinking the last night of your life, and taking care of your namaz, and performing tawbah with a firm determination that I will not repeat the sinful act. And yesterday I explained to you about the Quran, how Quran, the full night listening of Quran will help you accept the death with all the willingness. Now today I would like to impress upon that of all the recommended prayers, the most powerful prayer that will help you in the departure of your spirit from your body safely, smoothly and comfortably. Your spirit will travel from your body to the unforeseen is Namaz Shab. Recommended prayer, Namaz Shab. It has been quoted that a place, that a mosque, that a home where Namaz Shab is offered, that place becomes so much illuminating and shining to the people of the sky as if the people of earth look at a shining star. You want to become beautiful, you want to become charming, you want to become smart. Someone asked Imam Sajjad, why those who offer Namaz Shab, their face are charming and beautiful? Then Imam Sajjad replied, since they communicate with their Creator Almighty Allah in the darkness of night, in pin drop silence, so Allah also bestows this noor on the face of those who offer Namaz Shab. So, salaams on the ladies of Karbala. These are the days when the caravan of captives and prisoners are traveling, but the ladies of Karbala are offering Namaz Shab properly, because Imam Hussain, while saying goodbye to his sister, requested that, remember me in Namaz Shab, remember me in Namaz Shab. So for all good intention, actually it has been said that whatever are your bad habits and sinful acts, never to take the first step, because the first step will take you to another step. But for all good deeds and good action, immediately take the first step. So Let us tonight take the first step. If you cannot get up early in the morning, in the fajilat time, then you can offer namajata while going to bed. If you cannot think that you cannot offer all the 11 rakats, you can start with 2 rakats namajisipa and 1 rakat namajivitar. So with all this good intention that we will take the first step of offering namajisap tonight, kindly recite salawat loudly.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں صدق دل سے بارگاہ ازدی میں دعا گو ہیں اے پروردگار وہ پاکیزہ ترین رزق وہ معرفت وہ زندگی میں واقعی اور صحیح تبدیلی جو اس فرش اعضا کے توسط سے تیرے پاک و پاکیزہ بندوں کے وجود میں حاصل ہوتی ہے ہم سب کے شامل حال فرما بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہرحال مومن جب قبر سے بھی اٹھایا جائے گا تو ایک نور اس کے ہمراہ ہوگا اور وہ نور وہی ہے کہ جو میں اور آپ اس فرج اعضا کے توسط سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس ظاہری نور کے کمی اور زیادتی اس بات کا جو ہے وہ سبب نہ بنے کہ آپ کی توجہات اور ہماری توجہ در واقع اس عظیم ترین نور سے جو ہے وہ دور ہونے پائے. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. فرج ہم آپ کے زمانے میں ایک فرد ہیں آپ کا چاہنے والا ہے, عمار نام لکھا گیا, عمار دوہنی. ظاہراً محسوس ہوتا ہے کہ تیل کا کاروبار کرتے ہیں اور خرید و فروش کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ کسی مناسبت سے جو جوڈیشری تھی اس زمانے کی عدالت تھی وہاں پر جا کر شہادت دینے گئے, گواہی دینے گئے. تو جس شخص کو قاضی قرار دیا گیا تھا ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مثلا کیا ہوا قریب کروں
محمد و آل محمد صلوات.
بہرحال جو قاضی تھا اس نے کہا کہ آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, گواہی دی کا قبول نہیں کریں گے. کیوں بھائی ہماری گواہی کیوں کر قبول نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ رافضی ہیں. ایک مرتبہ عمار بلند آواز سے رونے لگے. قاضی نے کہا بھیا تم پڑھے لکھے آدمی ہو, عالم فاضل انسان ہو, گریہ کر رہے ہو اس بنا پر کہ تمہیں رافضی کہا گیا ہے, تو اپنا دین چھوڑ دو, اپنا مذہب ترک کر دو, ہمارے مذہب کو قبول کر لو, ہمارے بھائی ہو, تمہاری شہادت, تمہاری گواہی سب کچھ قبول کر لی جائے گی. کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری گواہی قبول نہیں ہوئی, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ تو نے کتنا بڑا اسٹیٹس, کتنا بڑا عنوان اور کتنا بڑا مقام مجھے دیا ہے کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں. مخالفین کا یہ طریقہ کار رہا کرتا تھا, مختلف اعتبار سے چاہنے والوں کی تذلیل کے اسباب فراہم کیا کرتے تھے. عمار کہتے ہیں میں دو باتوں پر رو رہا ہوں, ایک اس خاطر کہ تو نے کتنا بڑا اسٹیٹس اور مقام مجھے دیا ہے کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں, اور دوسرا اس خاطر کہ اتنے عظیم لفظ کو تو کتنے پست معنی میں استعمال کرنا چاہتا ہے, اس خاطر میرے لیے استعمال کر رہا ہے. شیعہ یہ لفظ مختص ہے رسول ہی کے زمانے سے ان لوگوں کے لیے جو پیروکار ہیں رسول و آل رسول کے, علی و آل علی کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے شیعہ. ویسے شیعہ کا لغت میں معنی ہے پیروی کرنے والا, فالوور, لیکن خصوصیت سے یہ اسی زمانے میں مولا اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اعزان گرامی یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی, آپ سے حق چھینا گیا, بہرحال اسلام بہت تیزی سے انحراف کا شکار ہوا کہ جس کا نتیجہ ہم 50 سالوں بعد دیکھتے ہیں کہ واقعی کربلا رونما ہوا. ایسا فرد جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین کہلا رہا ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے. یہ اسی خاطر ہوا کہ رسول کی وصیت کو قبول نہیں کیا گیا. بہرحال مختلف طریقوں سے تذلیل کیا جاتا تھا, اسی میں سے ایک لفظ جو بالکل تقریباً شیعہ کے پیرلل لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے رافضی. رافضی عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے چھوڑ دینے والا, ترک کر دینے والا. یعنی اکثر لوگ جس نظریے کے پابند رہے, جس سسٹم کو قبول کرتے رہے, یہ قلیل سی تعداد اس سسٹم کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی ہے. اس معنی میں غیر استعمال کیا کرتے تھے, لیکن چاہنے والا آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اتنا بڑا اسٹیٹس دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں, اس لیے کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ مولا نے فرمایا سب سے پہلے وہ افراد کہ جو رافضی ہیں اور جنہیں رافضی کہنا حق بنتا ہے وہ افراد تھے کہ جو درواقے فرعون کے دربار میں جادوگر بن کر آئے تھے, لیکن یہاں پر انہوں نے آیات حقہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا, مکمل طور پر گناہ کے راستے کو ترک کر دیا اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے. تو رافضی یعنی چھوڑ دینے والا, ترک کر دینے والا, اور امام میرا مولا بیان کرتا ہے رافضی اسے کہہ سکتے ہیں جو مکمل طور پر گناہ کے راستے کو ترک کر دے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. تو نے اتنا بڑا اور عظیم لقب مجھے دیا ہے, میں اپنے دل میں دیکھتا ہوں تو احساس کرتا ہوں کہ اگر کل کو خداوند متعال مجھ سے پوچھے کہ آیا تو نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا, تمام ان چیزوں کو جو اللہ کو ناپسند ہے تو نے ترک کر دیا, تو میں کیا اپنے پروردگار کو جواب دے پاؤں گا. میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میں غلط مذہب پر ہوں, اس بات پر رو رہا ہوں کہ جس مذہب حقہ پر ہوں اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں. اذان گرامی تھوڑی دیر کے لیے احساس کیجیے, ہمیں شیعہ اس معنی کے اعتبار سے ہم ہیں رافضی، یعنی دشمن چاہتا تھا اس کو غلط معنی میں استعمال کرنا، امام نے اسی کا ایک بہترین معنی دیا. درست ہے، یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ ہم گناہ کے راستے کو ترک کرتے ہیں. ہم اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ کون سے راستے پر کتنے لوگ چلنے والے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اکثریت کس جانب جاتی ہے، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حق کا تقاضا کیا ہے، صراط مستقیم کس جانب انسان کو دعوت دے رہا ہے، ہم اس راستے پر چلتے ہیں. میزان گرامی، دعوت فکر اس اعتبار سے خدا کا شکر بجا لائیے کہ مجھے اور آپ کو اس دین مبین اسلام کی حقانیت اور اس افتخار سے پروردگار متعال نے نوازا ہے کہ ہم سب کے سب شیعہ ہیں، علی و آل علی کے پیروکار ہیں. اپنا افتخار سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کے راستے کو ترک کیا ہے اور سیدھے اور مستقیم راستے پر گامزن ہیں. بہرحال جب اتنا بڑا افتخار، اتنا بڑا اسٹیٹس پروردگار متعال کی جانب سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کے تقاضے بھی اسی اعتبار سے ہیں. اور ان تقاضوں کو اگر انسان پورا نہیں کرے گا تو بہرحال اس درجے پر فائز نہیں ہو پائے گا کہ جو علی کے چاہنے والوں کو پروردگار متعال کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے. ان مجلس اعضاء کے توسط سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اپنی زندگیوں کے بارے میں غور و فکر کیجئے. وہ دید، وہ بصیرت، وہ دیکھنے کا انداز، وہ معرفت، وہ واقعی نگاہ کہ جس کے بعد انسان کو سمجھ میں آئے کہ میری بلندی اور میرے لیے عظمت کس جگہ پر، اذان گرامی، اسے دیکھنا سیکھیے. اور جب نظر آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجیے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیجیے. جتنا ہم اس سلسلے میں تاخیر کریں گے اذان گرامی، اتنا ہی ڈر اور خوف جو ہے وہ باقی رہے گا. مسلسل آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، جو سرمایہ پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اس نے کب ختم ہونا ہے اس بات کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس نے کب ہم سے جو ہے نا یہ سرمایہ عظیم ہم سے چلا جائے گا. اور اس سرمایہ عظیم کا نام ہے زندگی. آج کسی بھی مومن سے جا کر سوال کیا جائے، صاحب آپ اپنے مثلا محرم و سفر، رمضان کا مہینہ چھوڑتے ہوئے بقیہ نو مہینے کو لے لیجئے، کسی بھی مومن سے پوچھا جائے آپ اپنی زندگی میں دین کے لیے کتنا وقت نکالنے کو تیار ہیں، کیا جواب دیتا ہے؟ مولانا صاحب وقت ہی نہیں ہے، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے امور میں اس طرح سے پھنسا ہوا ہوں. ارے آپ دین کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے زوجہ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے لیے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ جو علیحدہ سے رہتے ہیں انہیں دیکھنے کا وقت نہیں ہے. تو ہر مومن کا شکوا گریا اسی بات پر ہے، صاحب وقت نہیں ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ٹپس، کچھ جیسے کہہ سکتے ہیں طریقے بیان کیے کہ جس کے اعتبار سے آج کا انسان جس قسم کی بھی لائف کو بسر کر رہا ہے، اسی لائف میں اس کے پاس بہت سا وقت ہے. فقط اس وقت کو ذرا سا جو ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے مد نظر رکھیے، اور پھر وہ جو وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ ہاں میری زندگی میں یہ وقت جو ہے وہ خالی ہے، توجہ چاہتا ہوں اذان گرامی، اس وقت کو علوم آل محمد کے حصول میں لگانا شروع کر دیجیے. اپنے عقیدے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کیجیے. عقیدے کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے، اخلاقیات کا اثر انسان کے کردار اور اعضاء و جوارے میں ظاہر ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھنے محمد و آل محمد کا. میرا عقیدہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، ہے یا نہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے واپس چلا جانا ہے. اس عقیدے کا اثر انسان کے اخلاقیات پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اس عقیدے کا اثر انسان کے اخلاقیات پر یہ پڑھنا چاہیے. اخلاق کسے کہتے ہیں سر؟ اخلاق ہماری وہ صفات ہیں کہ جو ہمارے وجود میں راسخ ہو چکی ہیں، ہماری جان کا حصہ بن چکی ہیں. بس اس عقیدے کا اثر انسان کے اخلاقیات پر یہ پڑتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے اس کے اندر بے رغبتی پیدا ہونی چاہیے. جب عقیدہ ہے کہ میں نے یہاں سے چلا جانا ہے، آپ سفر زیارت پر جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، راستے میں آپ کسی ہوٹل پر رکے، یہ ہوٹل، یہاں پر موجود دیگر اشیاء، ان سے آپ دل باندھتے ہیں، دل کو وابستہ کرتے ہیں، یار یہیں پر ایک بلڈنگ خرید لوں، یہیں پر جو ہے وہ ایک مکان بنا لوں، میں تو مسافر ہوں، میں جا رہا ہوں آگے. اب آپ کا عقیدہ ہے کہ میں مسافر ہوں، جب عقیدہ مسافر ہے تو خلقیات پر اور اخلاق پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ ان چیزوں سے ضرورت کے مطابق استفادہ کرے گا، آگے بڑھ جائے گا. یہ بے رغبتی اس کے وجود میں آنی چاہیے. جب یہ بے رغبتی اس کے قلب میں آئے گی، اس کے آثار اس کے اعضاء و جوارے میں آپ دیکھیں گے، اس کے شکل بتا دے گی یہ مسافر ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. ضرورت کے مطابق چیزیں خریدے گا، ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے سرمایہ لگائے گا، اس سے زیادہ نہیں لگائے گا. اور بالکل اس کے برعکس جس کا عقیدہ ہے اس نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اس کا دل وابستہ ہے اس دنیا کی چیزوں سے. جب دل وابستہ ہے اب بخل بھی نظر آئے گا، ہرس بھی نظر آئے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو عزیزان گرامی یہ تین علوم ایسے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، التماس کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، کیوں کر ہماری یہ مجلسیں اس طرح سے ہمیں باکمال نہیں بنا پاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے عزیزان گرامی کہ مجلسوں سے ہمیں صحیح پیغام نہیں ملتا ہے، بہت ساری ایسی مجلسیں کہ جو مجھے اور آپ کو صحیح پیغام دے رہی ہوتی ہیں، ہمارے لائف اسٹائل میں ہم تبدیلی لانے پر تیار نہیں ہیں۔ اس وقت مسلسل دنیا کے بارے میں انفارمیشن ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے مسلسل، لیکن آخرت کے بارے میں انفارمیشن، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، محرم و سفر کے مہینے میں یا رمضان المبارک کے مہینے میں پھر بھی ملتی ہے، بقیہ مہینوں میں نہیں ملتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے، یہ ایک مسلسل جنگ ہے، مسلسل ایک فائٹنگ ہے۔ اگر انفارمیشن اور علم آخرت کی نسبت سے، جو کہ فیول ہے، پیٹرول ہے، اگر مجھے نہیں ملے گا عزیزان گرامی، تو انسان کی روح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، انسان کی روح اس طرح سے تر و تازہ نہیں رہ پاتی ہے جس طرح سے اسے رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا اور اس کے ظاہری اسباب انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، نتیجہ انسان گناہ کے راستے پر قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔ بس اگر اس بات کو آپ قبول کرتے ہیں عزیزان گرامی، تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالیے، کس خاطر؟ ان تین علوم کو حاصل کرنے کی خاطر۔ اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اپنے اخلاقیات کی اصلاح کیجیے، اور اپنے اعمال اور کردار کو اس طرح سے بجا لائیے کہ جس طرح ہم سے تقاضا ہے۔ وگرنہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر انسان حق کو دیکھنا نہ چاہے یا حق کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا نہ چاہے، تو کلام معصوم ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جابر سے آگے بڑھ کر فرمایا، اے جابر، فقط مذہب حق کو عقیدے کی منزلت پر قبول کر لینا کافی نہیں ہے، مقام عمل میں عمل صالح نظر آنا چاہیے۔ اور بہرحال بات آ گئی ہے، تو یہ اصلاح بھی کل کی تقریر کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں روایتیں جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ بعض لوگوں کو ایمان کے مرحلے پر اور بعض لوگوں کو عمل صالح کے مرحلے پر شیطان نے بہکا دیے، دونوں جابر ہی سے تھیں، اور شاید بہت تیزی میں بیان کرتے ہوئے سامع کو اس طرح کا احساس ہوا ہوگا کہ جابر سے مراد دونوں روایتوں میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہی ہیں۔ میرے ایک فاضل دوست کا میں بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میری توجہات کو اس جانب متوجہ کیا، اور چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس اصلاح کو پیش کر دوں کہ پہلی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے تھی۔ کہ بہرحال امام وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مرحلے عقیدہ میں در اہل بیت پر آنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا امام مجبور ہو کر بعض اوقات اس طرح سے جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے کہ میں نے جابر سے سنا ہے کہ جابر نقل فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ دین مبین اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو ایمان اور بلیف اور عقیدے کے مرحلے پر اہل بیت کو قبول کرنے کو تیار رہی تھی، لہذا جابر ابن عبداللہ انصاری کا سہارا لیا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول کے زمانے کو دیکھا ہے۔ لیکن دوسری جانب وہ افراد کے جو مرحلے ایمان میں اہل بیت کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب امام نے آگے بڑھ کر کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جس میں تواضع ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جس میں خشیت ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ذکر اللہ کو کثرت سے بجا لاتا ہے، جو تلاوت کلام پاک کرتا ہے، جو لوگوں کے حقوق میں، ماں باپ کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، چند امور کو بیان کیا، تو جابر نے آگے بڑھ کر کہا یبنا رسول اللہ، ایسا تو کوئی فرد مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں ہے، مولا و آقا کے۔ اور اسی طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عظیم ترین صحابی ہیں، جابر ابن یزید جعفی، کہ جن کے بارے میں واقعا انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ظاہرا امام ششم سے ہے، کہ جب کسی نے کہا کہ آقا اس صحابی کی منزلت آپ کی نگاہوں میں کیا ہے، تو فرمایا وہی منزلت اور مقام جو سلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے تھا، جابر کو ہماری نسبت سے حاصل ہے۔ تو یہ جو دوسری روایت ہے جابر ابن یزید جعفی کے حوالے سے تھی۔ بہرحال اسلام نے قانون دے دیا ہے، اگر مرحلہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہو کیا کرنا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے سر کہ بھائی ہمارا چاہنے والا آ گیا بسم اللہ، نہیں عزیزان گرامی، اس چاہت کا اگر اظہار انسان کے عمل میں ہوگا تو اس بچے کی طرح سے جس نے کوشش کی ہے لیکن بہرحال کہیں خطا ہو گئی ہے، پینٹنگ پینٹنگ کر دی جائے گی، لیکن پوری مکمل گاڑی ہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایسے فرد کو، یعنی میں قبول کر، بعض لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں صاحب ہم نے بس عزاداری کر لی، ہم ایسے مولا کو مانتے ہی نہیں ہیں جو ہماری نمازیں نہ بخشوا سکے، تو ایسا فرد جو ہے وہ یہ خیالات میں ہے، جب قیامت میں پہنچے گا تو کوئی، خود واضح طور پر کلام امام ہے، جو مقام عمل میں کوتاہی کرے گا، جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرے گا، ایسے فرد کو ہماری ولایت ہی نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہی نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ رضوان گرامی آئیے اس سلسلے میں کوشش کیجیے. سب کے سب افراد کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے چونکہ تقریر کا آخری حصہ تھا, جیسے کہ میں نے مسلسل یہاں پر کہا کہ ہمارا یہاں پر نظم جو ہے وہ ہمارے سبب سے نہیں ہے, کسی اور سبب سے ہے. چونکہ ٹھیک 9 بجے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے, لہٰذا مولانا بھی جو ہے وہ مجبور ہے خاص وقت پہ اپنی تقریر کو ختم کرنے کا. تو میں نے آخری وقت پر جو ہے وہ بہت تیزی سے ان باتوں کو پیش کیا تھا, چاہتا ہوں آج دوبارہ سے اسے تکرار کر دوں. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آئندہ آنے والے دن کو ایک پیپر پر رائٹ ڈاؤن کریں. پیپر نہیں, موبائل. موبائل نہیں, انٹرنیٹ آپ یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, ڈیجیٹل ڈائریز موجود ہے. آج تو بہت آسان ہے, ضرورت نہیں ہے کہ آپ صفحات کو, لیکن کیا کریں, ایک پیپر لے لیں, رات 12 بجے سے لے کر آج رات سے آئندہ رات 12 بجے تک اسے رائٹ ڈاؤن کریں, میں نے کرنا کیا ہے. اب آپ کو بول رہا تھا تو خود میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خود کرتے ہو, لہذا میں گیا اور رات کو جو ہے وہ میں نے جا کے اسے لکھا. جب لکھنے بیٹھا تو خود پریشان ہو گیا, لکھوں کیا؟ ویسے انسان کہتا ہے وقت نہیں ہے, لیکن جب ان 24 گھنٹوں کو ڈسکرائب کرنے آتا ہے کہ میں کروں گا کیا ان 24 گھنٹوں میں, تو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کروں گا, یہ وقت میں کہاں یوٹیلائز کر رہا ہوں, کہاں استعمال کر رہا ہوں. بس پہلا کام یہ کیجئے کہ اسے جا کر لکھ لیجئے. دوسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کی گئی تھی کہ جو پبلک ریلیشن شپ ہے اسے منظم کیجئے, پری پلانڈ کیجئے. کیسے ایک امیر آدمی, ایک جو ہے وہ صاحب ثروت, صاحب مقام آدمی صاحب اور میں ملنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی جا کے ملاقات مل جاتی ہے؟ مل جاتی میرے بھائی؟ نہیں ملتی نا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. خداوند متعال کہتا ہے اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تو کیوں اپنے آپ کو پس شمار کرتا ہے؟ تو بہت بڑا ہے, قیمتی ترین سرمایہ اس زندگی کا تیرے پاس ہے. اس طرح سے ایک امیر آدمی سے ملنے جاتے ہیں. ایزان اکرامی اس چیز کو اپنے معاشرے میں آہستہ آہستہ ڈیولپ کیجئے. جن جگہوں پر ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں یا اسی طرح سے ویسٹرن معاشرے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہاں پر لوگوں میں ٹرینڈ ہی یہی ہے. یہاں پر آپ کہیں کہ صاحب فلاں صاحب سے ملنے جانا, کہا چلو بسم اللہ, ایک فون کر کے پوچھ لیں کہ ان کے پاس وقت ہے, مصروف. نہیں نہیں, یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوتا, بس جا کے ملاقات ہوتی ہے. یعنی جی یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ آیا اس کا وقت قیمتی نہیں ہے؟ بس اپنے وقت کی قیمت کو بھی احساس کیجئے, لیکن سامنے والے کے وقت کو قابل اہمیت اور ارزش مند سمجھیے. فون کرنے میں کیا چلا جائے گا, صاحب آپ کے پاس وقت ہے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو جو بھی یہ پبلک ریلیشن شپ ہے ایزان گرامی, چاہے ڈائریکٹلی میٹنگ کی صورت میں ہو, چاہے ٹیلی فون کی صورت میں ہو, چاہے موبائل کی صورت میں, اسے پری پلانڈ کرنے کی کوشش کریں. وگرنہ کیا ہوگا, جیسے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے, بہت سارے واجبات میں اور آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. شوہر آ کر کہہ رہا ہے میرے پاس بیوی سے بات چیت کرنے کا وقت نہیں ہے, اولاد کی تربیت کے لیے ان امور کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت غیر منظم طور پر خرچ ہو رہا ہے. جب آپ اسے منظم کریں گے خود آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی, جتنا خود سوچیں گے. کیوں؟ جب ہم زیارتوں پر جاتے ہیں, حج کے سفر پہ جاتے ہیں, وہاں سے جب ہمارا دوست یا رشتہ دار ہمیں ٹیلی فون کرتا ہے تو وہ بہت کم دیر بات کرتا ہے, بہت قلیل گفتگو کرتا ہے. وجہ کیا ہے بتائیے, وجہ کیا ہے؟ اس بات کا احساس ہے کہ صاحب ایک ایک منٹ میں اتنے ڈالر جا رہے ہیں, اتنے ریال جا رہے ہیں, اتنے, اس بات کا احساس ہے نا بھائی, ضرورت کے مطابق بات کرو. معصوم فرماتے ہیں کن اشح علی امورک. اشح عربی زبان میں شہی ایک صفت ہے, یہ دو صفتوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان حریص بھی ہے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, ساتھ میں بخیل بھی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے پاس سے جانے نہ پائے. یہ دو صفتیں جب ملتی ہیں تو شہی بنتا ہے. معصوم فرما رہے کن اشح, یہ دو صفتیں دنیا کے اعتبار سے بہت بری ہیں, آخرت کے اعتبار سے اتنی اچھی ہیں. دنیاوی اعتبار سے یہ دو صفتیں مذموم ہیں کہ دنیا میں انسان حریص ہو, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, اور بخیل ہو. لیکن یہی دو صفتیں آخرت کے معاملے میں بہترین ہیں, ممدوح ہیں, پروردگار پسند کرتا ہے انسان حریص ہو آخرت کے اصول میں. یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, پروردگار پسند کرتا ہے کہ جو آخرت کا تم نے حاصل کیا اسے, اس کے معاملے میں بخیل رہو, ضائع نہ ہونے پائے, تم سے چلا نہ جائے. تو معصوم فرماتے ہیں کن اشح علی امورک, اپنی زندگی کے اوقات کے بارے میں شحیح بن جاؤ, یعنی تم بخیل بھی ہو جاؤ, اتنا آسانی سے ان اوقات کو تقسیم نہ کرو, ساتھ میں حریص بھی بن جاؤ, دوسرے کا وقت بھی ملتا ہے تو مجھے مل جائے. فیضان گرامی, اگر اس طرح سے میں اور آپ زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگیوں میں بہت سارا ایسا وقت ہے جو ضائع ہو جاتا ہے. جب یہ وقت ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا, دوبارہ سے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں, آپ خود جا کر تحقیق کر لیجئے. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری ہے دن کے ہر روز میں علوم آل محمد کا حصول, تو ہر ہر انسان چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اس کے لیے وقت نکالے. تیسرا کام یہ کریں جو وقت آپ نے جس کام کے لیے دیا ہے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی کے بارے میں سوچیں. میرا وقت ختم ہو گیا, میں اس پر اب زیادہ نہیں رکنا چاہتا ہوں. کوانٹٹی اور کوالٹی کے بارے میں سوچیں. یہ وقت دیا ہے محترمہ نے کھانا پکانے کے لیے, صاحب نے یہ وقت دیا ہے کاروبار کے لیے. سوچیں یہ جو میں نے وقت اس کے لیے رکھا ہے یہ صحیح ہے, کہیں بہت زیادہ تو نہیں ہے, تھوڑا کم تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک کام. دوسرا اس کی کوالٹی پر سوچیں, آیا یہ وقت جو میں اس کام کو دے رہا ہوں اس کی کوالٹی میں میں اضافہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. مثلا ایک آسان سی مثال, بہت سارے صاحبان ایمان اس امر کو بجا لاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو آفس جاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کیسٹ لگا دیے درس کی. اب عزیزان گرامی اس نے اس وقت کی کوالٹی کو بڑھایا, یہ وقت وہ تھا جو اس میں سفر میں گزر جانا تھا, لیکن اس کی کوالٹی کو بڑھایا, دین کی معلومات میں اضافہ کر پایا. تو جتنا انسان سوچے گا, خاتون کھانا پکاتے ہوئے یہی کام کر سکتی ہے, تو وقت ضائع نہیں ہوگا. اور جتنا یاد رکھیے گا, جتنی اچھی معلومات ہمارے وجود کو ملتی جائیں گی انسان بہتر طور پر فکر و تعقل کر سکے گا, اور یہی انسان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث ہے. انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے, کیسے کربلا میں 30,000 مسلمان اسلام کا نام لینے والے نواسے رسول کے مقابلہ کھڑے تھے. کیسے؟ فقط دنیا کی محبت نہیں تھی, شیطان کی بہت سارے سازشوں کے طریقے کار ہیں کہ جس میں سے ہم بعض اپنے اسی معاشرے میں دیکھتے ہیں. جب میں اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے عزیزان گرامی, اس وقت مجھے اور آپ کو پتا چلے گا میں مریض ہوں, تندرست ہوں ہی نہیں. اس وقت ہمارا اساسی ترین مسئلہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے کہ میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں یہ بہترین زندگی ہے. جب یہ زندگی بہترین ہے, جب میں مریض ہی نہیں ہوں, تو پھر ٹینشن کس بات کا. لیکن جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اس وقت اسے پتا چلے گا کہ نہ میں تو مریض تھا. واقعا آپ خود احساس کیجئے یہ تمام امور آیا ایسے ہی ہیں کہ جو بہت آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. بچوں کی تربیت, میاں بیوی کے تعلقات, جب جاؤ جس مجلس میں جاؤ کہتے ہیں مولانا صاحب خدا را یہ دوبارہ سے یہ فیملی لائف کو پڑھ دیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی آج بھی فیملی لائف اسی پریشانی کا شکار ہے. کبھی شوہر بیوی کے حقوق کی جو ہے وہ کیا ہے پرواہ نہیں کرتا ہے, کبھی برعکس. تو وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا, محنت نہیں کی جاتی. مجلس انسان کو درد عطا کرتی ہے, انسان کو عشق عطا کرتی ہے. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مہینوں کے بعد جس شے سے عشق ہو گیا ہے اس کے بغیر نہ سوئے, اس کے بغیر اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو ختم نہ کرے. پورا وقت اگر دنیا میں لگے رہیں گے عزیزان گرامی, چاہتے نہ چاہتے یہ چیزیں ہمارے سے چلی جائیں گی. بس مسلسل ان دینی معلومات کو, کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے, مسلسل ان معلومات کو ریفریش کریں. بولنا بہت آسان ہے, میں کہیں اور سے آیا ہوں, انا للہ و انا, بار بار سنتے ہم, لیکن اس کو ریفریش کریں. میں نے واپس چلے, یہ ساری ویڈیوز جو اس وقت میرے سامنے ہیں اور مولانا صاحب کو ٹینشن دیتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹرن ہو جائیں اور آپ کی طرف آ جائیں. ابھی تو آپ بڑے انہماک سے مجھے سن رہے ہیں, بڑی مہربانی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی ادھر ہوتا ہے کہ جیسے ہی ویڈیو آتا ہے, جیسے ہی ویڈیو کا رخ آپ کی طرف ہوا, بھائی صحیح طرح بیٹھ جاؤ, ویڈیو بن رہی ہے نہیں یہاں پر, شاید اچھا نہیں, شادی بیاہ کی تقاریب میں چلے جائیں. کیا کھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس طرح سے کھایا جاتا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن اگر اسی موقع پر ویڈیو والا آ جائے تو پھر کتنا احترام سے کھایا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو, بیٹا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے جو کچھ کیا جاتا ہے, دروازے پر نوک ہوا, باپ آ گیا, فوراً جو ہے وہ کیا ہے صفا بدل گیا. باپ آیا, دیکھا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے, خدا تجھے حفاظت, تیری حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ تیری توفیقات میں اضافہ فرق کرے, تو میرا جو ہے وہ مستقبل ہے. یہاں باپ گیا, پھر دوبارہ سے اپنے باپ کا مستقبل جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, اپنا بھی اور اپنے باپ کا بھی. اب اس میں غلطی باپ کی بھی ہے, وہ کہتا ہے بچہ ہے ابھی, ابھی تو بیچارہ شادی کے قابل نہیں ہوا ہے, ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے. جب تک اسلامی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اس کی ٹانگیں نہیں ٹوٹ جائیں گی, باپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا. اور جب ظاہری اعتبار سے کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی دینی اعتبار سے گر چکا ہوتا ہے, اس وقت اس کی شادی کے اسباب فراہم کیے جاتے. درے اہل بیت سے تمسک اختیار کریں, لیکن اس کا اثر معاشرے میں آنا چاہیے. جس نکاح کو اسلام نے اتنا آسان قرار دیا, کیوں کر ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے؟ مجھے بتائیے کیوں اتنا مشکل بنا دیا. بس جتنا ریفریش کریں گے کہ مسلسل میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. آنے والا آیا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, آنے کے بعد کہنے لگا یمنا رسول اللہ, مشہور معروف روایت ہے. وہاں پر امام نے ریفریش کیا اس نظریے کو, اس عقیدے کو, صبح و شام ریفریش کرے مجھے کوئی ہستی دیکھ رہی ہے. چونکہ انسانی فطرت ہے, جب احساس ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے انسان مؤدب ہو جاتا ہے, گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا. آقا گناہ کرنا چاہتا ہوں, گناہ سے رکا نہیں جاتا. مشہور معروف روایت, فرمایا اللہ کی جو ہے وہ سلطنت سے باہر چلے جاؤ, اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. تیسری بات یہی تھی, ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پھر مزے سے گناہ کرو. اور چوتھی اور پانچویں بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اگر اللہ کا رزق بھی کھانا ہے پھر بھی گناہ کرنا ہے, اللہ کی مملکت و سلطنت میں رہنا ہے پھر بھی گناہ کرنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرنا ہے, تو دو میں سے کوئی ایک کام کر لے, یا ملک الموت سے دوستی بنا لے یا داروغہ جہنم سے, کہ جب ملک الموت روح قبض کرنا ہے تو کہو بھائی ہٹو بھائی خدا حافظ, جاؤ جاؤ کس گھروں پہ جاؤ, بھگا سکتا تو بھگا دے اس کو, پھر گناہ کر جتنا گناہ کرنا ہے. اور اگر یہ بھی کام نہیں کر سکتا, روح تو یہ قبض کر کے جائے گا, تو کل جب ڈرائنگ روم لے جایا جائے, جہنم لے جایا جائے, تو کچھ پیسے ویسے دے کر اپنی جان بچوا لے, جو کچھ کر سکتا ہے اگر ہے تیرے میں طاقت اور صلاحیت, بسم اللہ گناہ کر. فیضان گرامی اگر اس کو ریفریش کریں صبح و شام, مثلاً آپ کی جو ڈیسک ٹاپ پر جو بھی آپ کے جو مانیٹر پر جو تصویر ہے ادھر لکھا ہوا ہو مسلسل, اپنا نام لکھ کے, اے صاحب خدا تجھے مسلسل دیکھ رہا ہے, آپ خود لکھ کے دیکھ لیجیے, ایک تختی اپنے آفس میں لگا دیجیے, خدا تجھے مسلسل دیکھ رہا ہے. قرآن واضح طور پہ کہتا ہے قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, فقط خدا نہیں دیکھ رہا اس کا رسول دیکھ رہا ہے, پاک و پاکیزہ ہستیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, جن ہستیوں کا ماتم کرنا ہم اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں, ان میں سے ایک ایک ہستی مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہے, زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے, پھر میں گناہ کروں؟ تو جتنا اپنی دینی معلومات کو ریفریش کریں گے, ایک عقیدے کی کتاب, ایک اخلاق کی کتاب, ایک احکام کی کتاب, یہ ہر مومن کے ساتھ ہر وقت ہمراہ ہونی چاہیے, اسے سیکھے. مثلا مثال کے طور پر میں نے بعض دوستوں سے یہاں پر پوچھا ہے, انہوں نے بیان کیا آسان لفظوں میں, مثال کے طور پر آسان عقائد آیت اللہ مکارم شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اسی طرح سے اور بہت ساری کتابیں جو بہت ہی آسان لفظوں میں لکھی گئی, اسے لیجئے, اسے ایک ایک عقیدے کو پڑھیے اور دیکھیے آیا یہ میرا عقیدہ ریفریش ہے, میں اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں. اخلاق کے اعتبار سے اذان گرامی یہ سارے اس وقت جھگڑے, حتی دینی اداروں میں موجود جھگڑے اسی وجہ سے کہ اخلاقی برائیوں کو ہم اور اب شکار ہیں, اسے پڑھیے. حسد پیدا کیسے ہوتا ہے, حسد کا علاج کیا ہے, حرص کیسے پیدا ہوتا ہے, اس کا علاج کیا ہے. مجلسیں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجلسیں انسان کو درد مند بناتی ہیں, اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود انسان کو وہ عشق دیتی ہیں, مجلس میں آنے والا ان دو مہینوں کے بعد اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ مجلس سے لے کر گیا ہے, نہیں کہ مجلس سے ختم ہوئی, ایک رسم و رواج تھا اس کے بعد ختم ہو گیا اس کا سلسلہ, اب کہاں سے حاصل کروں, کوئی مجلس ہی نہیں ہے, تو مجلس خود برپا کیجیے, خود چند افراد بیٹھیے اور ان علوم کو حاصل کیجیے, اس کے بغیر راہ فرار نہیں ہے. بس یہ ایک آخری حکایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام. نوے امام, امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام, چاہنے والا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا, آقا آپ کے چاہنے والوں کا کیا مقام ہے قیامت میں, کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا ہمارے جد امجد چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, ایک غلام ان کے ہمراہ ہوا کرتا تھا جس کا کام تھا امام کے خچر اور امام کے سواری کے جانور کی رکھوالی. کا ایک مرتبہ خوراسان سے ایک قافلہ آیا, اب دیکھیں کتنا امام کا قریب ہے, ہم تو دو مہینے ذکر کر لیا, رمضان میں جو ہے وہ درس سن لیے, سمجھتے ہیں بڑا احسان کیا ہم نے, اس فرض کو اٹھا کر دیکھیے جو کتنا قریب ہے امام کے. خوراسان سے ایک کاروان آیا, کاروان میں بڑے بڑے لوگ ہیں امام سے ملنے کے لیے, ان میں سے ایک نے آ کے اسے آفر کی, میں بزنس مین ہوں اور میرا اس طرح سے بزنس ہے اور اس طرح سے کاروبار ہے, معاملہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہ یہ سیٹ جو تیرے پاس ہے مجھے دے دے, میری سیٹ تو لے لے. کتنا قریب ہے عزیزو, سوچے صبح و شام جو ہے وہ درس و دروس و مجلس کی آوازیں اس کے کان میں پڑ رہی ہیں, نہیں پڑ رہی ہیں, مسلسل امام کی ہمراہی میں اپنا ایک بڑا وقت گزار رہا ہے. آنے والے نے کیا کہا؟ جائز معاملہ بھی ہے, حرام معاملہ نہیں ہے بھائی, جو کچھ میرے پاس ہے, میں فلاں جگہ کا جو ہے وہ کیا ہے بزنس مین ہوں اور وہاں پر میرا کاروبار ہے, اس طرح سے یہ سارا کاروبار تیرا, بس یہ سیٹ مجھے دے دے. کہا کہ اپنے مولا واقع سے اجازت لینا چاہتا ہوں. کہا بسم اللہ. ایک مرتبہ داخل ہوا, امام کی خدمت میں آیا, کہنے لگا آقا اگر کوئی نیکی کوئی خیرات مجھ تک پہنچ رہا ہو تو کبھی آپ روکیں گے مجھے اس سے؟ امام نے کہا ہم تو خود خیرات اور نیکیاں تمہیں دیتے ہیں, ہم کیسے جو ہے وہ کوئی نیکی تم تک پہنچ رہی ہو اور جو ہے وہ تمہارے اور اس کے مابین حائل ہو جائیں. کہا کہ اس طرح سے ماجرا ہے. امام نے ایک جملہ کہا, اگر تو ہماری نوکری سے بے رغبت ہو چکا ہے اور آنے والا رغبت و شوق و اشتیاق سے نوکری کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی راضی ہیں. اس نے کہا بڑی مہربانی مولا, چلا اس احساس سے کہ مجھے اپنا کمال, پوری زندگی جس نے فقر و فاقہ میں بسر کی ہو مجھے اب باکمال ہو گیا, یعنی سیکنڈ میں ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے جسے کوئی سلام کرنے کو تیار نہ ہو آج اسے جو ہے وہ بزنس مین اتنا بڑا جو ہے وہ متمول انسان بننے چلا ہے, کتنا خوش ہے. چلا جیسے ہی واپس پلٹا امام نے کہا اے میرے چاہنے والے, تو نے میری بہت خدمت کی ہے, اپنے مولا و آقا سے آخری تحفہ لے کر جا, قیامت کا دن ہوگا بس میں نے ختم کیا. عزیزوں یہ فرش اعظم سے اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے لیے واقعی کمال کو جانے, ہم اپنی زندگیوں کا بڑا وقت کہاں لگاتے ہیں, کیوں کر اسے اس طرح سے نہیں لگاتے جس طرح سے لگانے کا حق ہے, کیوں کر مولا و آقا سے اس فرش اعظم پر نہیں مانگتے ہیں, پروردگار اس رزق حلال کے سلسلے میں میرا ایک بڑا وقت چلا جاتا ہے, مجھے اس طرح سے رزق کی فراوانی کر دے, یہ ظاہری رزق اس طرح سے عطا کر دے کہ میں ایک بڑا وقت اس رزق کے معنوی کے اصول میں لگا سکوں. آج نوکری پر ہے, خدا سے دعا کریں پروردگار مجھے صاحب اقتدار بنا دے, میرا اپنا کاروبار ہو, لیکن جب اپنا کاروبار آ جائے تو پھر اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں, فقط اپنی زندگیاں نہ بنائیں, ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی فکر کریں کہ ان کی آخرت بھی سنور جائے. یہی فرش اعظم کا تقاضا ہے, یہی تقاضا ہر مجلس میں پیش کیا جاتا ہے, اگر اس کے باوجود بھی میں اور آپ نہ سدھریں کس کی غلطی ہے. جانے لگا امام نے روکا, ہمارے استاد کہتے ہیں خدا کا شکر بجا لائیے کہ اللہ نے آپ کو طالب علم بنایا, اس روایت کو پیش کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا خدا کا شکر بجا لائے. آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اپنی اولاد میں سے جو سب سے بہترین ہے, ضرورت ہے اس وقت اچھے افراد آئیں انہیں سکھائیں انہیں توجہ دیں کہ اس راہ میں سختیاں ضرور ہیں لیکن خدا بہت کچھ عطا کرے گا, اگر دنیا نہیں بھی ہے تو آخرت ہے حتمن ہے, چھ میرے رسد کے آج کے اس دوران اس زمانے میں تو دنیا بھی ہے. خدا سے مانگیے وہ بچہ کہ جو اس راہ میں دے سکیں. ہمارے استاد کہتے ہیں خدا کا شکر بجا لائیں کہ خدا نے آپ کو طالب علم بنایا ہے, اور واقعا شکر بجا لائیں دنیا داری میں نہ لگیں اس روایت کو پڑھنے کے بعد. کہا تو نے بہت عرصہ ہماری خدمت کی ہے, ایک بات سنتا چلا جا, قیامت کا دن ہوگا نور پروردگار ہوگا اور اس نور پروردگار سے ختمی مرتبت متصل ہوں گے, ختمی مرتبت سے ہم ائمہ متصل ہوں گے اور ہم ائمہ سے ہمارے چاہنے والے اور شیعہ جڑے ہوئے ہوں گے, اور جو مقام جو مرتبہ جو عزت جو شرف پروردگار متعال ہمیں عطا کرنے والا ہے وہ سارا کا سارا مقام ہمارے شیعوں کو عطا کیا جائے گا. بس اتنا سننا تھا اسے سمجھ میں آ گیا میں واقعی کمال چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہا آقا مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے, میں آپ کی نوکری میں رہنا چاہتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی طرف چلا جاؤں اور آپ کی تعلیمات سے غفلت کر پاؤں. خدا کا شکر بجا لائیے کہ یہ نوکری چاہے ذکر اہل بیت کر کے چاہے ذکر اہل بیت سن کر مجھے اور آپ کو ملی ہے, اس نوکری کے طفیل جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی حفاظت کیجئے, اسے ضائع نہ کیجئے. کربلا والوں کا یہی پیغام ہے, اس دین مبین اسلام کی حقانیت اور عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ نواس رسول اپنا افتخار سمجھتا ہے اس راہ میں اپنا خوب بہانا. آئیے اسی دین کی عظمتوں کو اپنے پاکیزہ کردار سے سنوارنے کی کوشش کریں. اس عشرے ثانی محرم میں میں نے آپ کی خدمت میں مختلف زائرین کا تذکرہ کیا ہے, آج اور کل کی نشست میں بعض ایسے زائروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مخصوصاً آج کی نشست میں کہ جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے آیا سرزمین کربلا میں موجود تھی یہ ہستی یا نہیں تھی, بہرحال علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے. اور کل جس ہستی کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہستی کربلا میں نہیں تھی, لیکن بہرحال جب واقعہ کربلا کی خبر ملی دور ہی سے صحیح انہوں نے اپنے مولا و آقا کی زیارت کی ہے, آئیے انہی کی زیارت کو وسیلہ قرار دیں, اپنی ماؤں بہنوں سے دس بستہ ملتمس اس سلسلے میں غور و فکر کریں, پروردگار متعال نے ہم سب کے لیے راستہ قرار دیا ہے. عزیزو اس زائرہ کو پروردگار متعال نے وہ شرف بخشا کہ نواسے رسول سے اس زائرہ کو پروردگار متعال نے شبیہ رسول عطا کیا. نہیں معلوم سرزمین کربلا میں اپنے والی اور اپنے بچے کی زیارت کیے رو رو کر یا مدینہ میں رہ کر دور سے اپنے والی اور اپنے فرزند کو یاد کیا ہے. آئیے خداوند متعال کی بارگاہ میں زائرہ کا وسیلہ قرار دے, اس کے دل مزدر کو واسطہ قرار دے. پروردگار ہمیں بھی ایسا پاکیزہ بنا دے کہ ہماری نسل سے کربلا کے غلاموں کی مانند اولاد آ جائے. پروردگار ایسے ہو جائے جو شبیہ ہو کربلا والوں کے, جو شبیہ ہو کربلا والوں کے غلاموں کے. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے مولا واقع کی زیارت. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. توجہ سے ان جملات کی تلاوت کریں, انشاءاللہ کوشش کریں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. زیارت عاشورہ میں بار بار آپ یہ سلام پیش کرتے ہیں, مولا پر سلام, آپ کے بچوں پر سلام, آپ کے اصحاب پر سلام. یہ جو درمیان میں ایک سلام ہے السلام علی علی ابن الحسین, یہ کون ہے, یہ کون ہے عزیزوں؟ آیا یہ مولا کے بچوں میں سے نہیں ہے؟ لیکن اس طرح سے اس ہستی نے جہاد کیا ہے کہ معصوم بیان کرتے جدا گانا اس ہستی پر سلام بھیجو. جدا گانے اس ہستی پر سلام بھیجو. اعزاء و اقارب میں سے ایک قول یہی ہے کہ میرے مولا کا یہی فرزند ہے. اعزاء و اقارب میں سے اعزاء گرامی سب سے پہلی قربانی میرے مولا نے علی اکبر کی دی ہے, سب سے پہلی قربانی. سب سے پہلی قربانی یہاں باپ سے فرزند اجازت طلب کرنے کے لیے آیا. مقتل کے جملے استأذن له اباه فأذن له, اللہ اکبر. وہ حسین جس نے بہت سو کو اجازت دینے میں پسو پیش سے کام لیا, یہاں حسین کا لخت جگر حسین کی نگاہوں کے سامنے آیا. بابا رن میں جانے کی اجازت دے دو, فرمایا بیٹا جا, حسین نے تجھے اجازت دی, بوڑھا باپ ہے, مایوسانہ بھری نگاہ علی اکبر پر ڈالی, اپنی آنکھیں زمین کربلا پر بلند آواز سے گریا کرنے لگے. خدا کی بارگاہ میں صدا بلند ہوئی, اے پروردگار تو گواہ رہنا, میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں نانا رسول اللہ کی شبی تھا. وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ, ہمیں جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہم اپنے اس فرزند کی زیارت کر لیتے ہیں. علی اکبر کو رخصت کیا. عزیزو علی اکبر کربلا کے ان منفرد شہیدوں میں سے جو لڑتے لڑتے واپس پلٹ آئے, لڑتے لڑتے واپس پلٹ آئے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے شہزادہ علی اکبر مجھے بتائیے کس خاطر آپ واپس پلٹ رہے ہیں. تاریخ نے یہی لکھا ہے باپ سے آ کے تقاضا کیا تھا بابا بابا پیاس کی شدت ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. میں کہوں گا علی اکبر اگر باپ کے پاس پانی ہوتا سکینہ کی علتش علتش کی صدائے نہ ہوتی شاید میرا مولا جواب دے اے ذاکر میرے بابا کے لیے مجھے خدا کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل تھا. چاہتا ہوں دوبارہ سے میرا بابا میری زیارت کرے خدا کی بارگاہ میں مجھے واپس بھیجے اور کہے اے پروردگار ہزاروں علی اکبر تیری راہ میں قربان. یہی سبب ہے کہا بیٹا علی اکبر واپس پلٹ جا نانا رسول اللہ تجھے حوض کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر کا جہاد ختم ہوا ایک صدا زمین کربلا پر گونجی بابا یہ نانا رسول اللہ ہے یہ علی مرتضی ہے یہ فاطمہ زہرا خدیجۃ الکبریٰ ہے بابا یہ سب کے سب آ گئے مجھے پانی پلانے کے لیے. بابا علی اکبر کا سلام آخر بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کا لاشا ہے. جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی. اللہ اکبر خدا ہمیں دین کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پشت فرس سے میرا مولا زمین کربلا پر آیا جھکنا شروع کیا یہاں تک کہ اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے. فقط اتنا کہا علی الدنیا بعدک الافاق اے دنیا علی اکبر کے بعد تجھ پر خاک خیمے کا پردہ ہٹا ایک معظمہ چلی جانتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا داغ نہ سہ سکے گا. علی اکبر و حسین کے مابین حائل ہو گئی رشانوں سے زینب کو سنبھالا بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا ارے جاؤ علی اکبر کا لاشا اٹھا لاؤ. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آقا زینب پردے میں خیمے سے باہر آ جائے آپ علی اکبر کا غم بھول گئے میرا سلام سید سجاد پر بے مکنا جادر زینب ام کلثوم تھی بلوے عام تھا سید سجاد روتے چلے جاتے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو زندگی کے اوقات باقی رہ گئے ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے ہر دن میں سے کچھ وقت بلکہ ایک بڑا وقت علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہم سب کو عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجت روا فرما. پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان انہیں پاکیزہ رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما. رزق کے حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. واسطہ محمد و آل محمد کے جو مریض ہیں خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہے پروردگار انہیں سمجھنے کی ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. ہم سب کو اے پروردگار تیری بارگاہ میں درجہ شہادت عطا فرما. جنہیں تیری بارگاہ میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے پروردگار ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما جو کچھ بھی تو نے دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے پروردگار جان مال اسباب آبرو سب کچھ حسین ابن علی اور وارث حسین کی راہ میں قربان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی علی الخصوص سرزمین کربلا کی زیارت عطا فرما پروردگار بامعرفت طریقے سے حسین ابن علی کی عزا بامعرفت طریقے سے حسین ابن علی کی زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خدا داد پاکستان کے جو امن کے نام پر اسلام کے نام پر لیا گیا تھا پروردگار اسلام دشمن عناصر کا کسی لباس و لبادے میں ہو اگر قابل ہدایت نہیں ہے جلد از جلد نیست و نابود فرما ہم سب کو اے پروردگار پاکیزہ حکمراں عطا فرما واسطہ محمد و آل محمد کا اے پروردگار قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے شہدائے اسلام نیکوکار ابرار اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے ابتداء اسلام سے لے کر خصوصیت سے زمانہ غیبت کبرا میں محسنان اسلام جنہوں نے اپنے خون سے اپنے قلم سے اس دین مبین اسلام کی حقانیت کو ہم تک پہنچایا ہے بانیان مجلس کے یہ پرچی جو ہے وہ ظاہرا میرے سے مسپلیس ہو گئی ہے جن کے نام جو ہے وہ اس میں درج تھے ان تمام کے لیے خصوصیت سے آج کی نیاز کا اہتمام جن کی جانب سے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد